الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة كان كمان فكأنما صلى الليل كله ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله رواه مسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے پایا کرم ہے کہ اس نے زندگی میں ہمیں ایک مرتبہ پھر شعبان کا مہینہ نصیب فرمایا ہے. اللہ اپنے کرم اور اپنی عنایت کے نتیجے میں ہمیں رمضان المبارک بھی نصیب فرمائے. شعبان شعب سے ہے اور شعب عربی میں چیزوں کسی درخت کا شاخ در شاخ ہونا یا شعب کے معنی جمع کرنا، اور اگر عین پر جزم ہو شعب تو اس کے معنی ہیں دور کرنا، اور دو کندھوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو بھی شعب کہتے ہیں. محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں شعبان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ شین عین بے الف اور نون ہر ایک سے الگ معنی مراد لیا جاتا ہے. شین سے شرف یعنی عزت، اور عین سے علو مرتبت یعنی بلندی، اور بے سے بر یعنی نیکی، اور الف سے الفت و محبت الہی، اور نون سے نور ربانی یا نور قرآنی. یعنی یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نور ربانی حاصل کرنے کے لیے انسان نیکی بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور الفت اسے نصیب ہوتی ہے، اور وہ شرف اور بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حاصل کر لیتا ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس مہینے کی بڑی اہمیت بیان فرمائی. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان ورمضان، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دو مہینوں میں اوپر تلے سارے سال میں سوائے شعبان اور رمضان کے روزے رکھتے نہیں دیکھا ہے. شعبان اور رمضان میں مسلسل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے. اشرح لی صدری ویسر لی امری. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصوم افضل بعد رمضان, کہ رمضان مبارک کے بعد کس مہینے میں روزے رکھنا افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان لتعظیم رمضان, شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا افضل ہے رمضان مبارک کی تعظیم کے لیے. قال فأی الصدقۃ افضل, پھر سائل نے سوال کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے, یعنی زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقۃ فی رمضان, ماہ رمضان میں صدقہ کرنا باقی مہینوں کی نسبت زیادہ فضیلت والا ہے, چونکہ وہاں نفل کا اجر اللہ تعالی فرض کے برابر کر دیتے ہیں. ان احادیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. البتہ عام آدمیوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الگ سے ہدایات جاری فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين, کہ رمضان مبارک کے آنے سے ایک دو دن پہلے لوگ روزے نہ رکھے. الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم, ہاں ایک آدمی مسلسل سارا سال ایسے دنوں میں روزے رکھ رہا ہے, رکھتا رہا ہے یا رکھ رہا ہے کہ عین وہی دن آ گئے رمضان مبارک کی آمد سے ایک دو دن پہلے, تو وہ اپنی ترتیب برقرار رکھے. لیکن عام لوگ رمضان مبارک کی آمد سے ایک دو دن پہلے روزے نہ رکھے. یقینی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس لیے ہے کہ تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنا آدمی کے لیے آسان ہو جائے. بعض ہمارے ہاں معاشرے میں لوگ استقبالی روزے کے نام سے رمضان المبارک کی آمد سے ایک دو دن پہلے روزہ رکھتے ہیں, استقبالی روزہ, اور اسی طرح اس کو اسلامی روزے کا نام بھی دیتے ہیں. دو دن اس نیت سے روزے رکھنا کہ یہ استقبالی روزہ ہے یا اسلامی روزہ ہے رمضان کی آمد سے پہلے, یہ بدعت ہے, اس کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں. شعبان کے آخری ایک دو دنوں کا روزہ مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. جو شخص روزہ رکھنے کی وجہ سے لاغر اور کمزور ہو جائے اس کے بارے میں ایک اور ہدایت جاری فرمائے, اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تصف شعبان فلا تصومو, جب رمضان جب شعبان کا نصف گزر جائے تو اس کے بعد نفلی روزے رکھنے بند کر دو, اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان مبارک کے روزے رکھنا تمہارے لیے دشوار ہو جائے. اس بات پر ذرا دھیان دیجئے کہ نوافل کی کثرت ایک اچھی بات ہے, لیکن فرائض کی اہمیت کو کم نہ ہونے دیں. مثلا کوئی آدمی کو وظیفہ پڑھتے پڑھتے نماز ہی اس کی قضا ہو جائے تو یہ اس کا انداز صحیح نہیں ہے. نوافل کی کثرت ان لوگوں کو کرنی چاہیے جن کا بیلنس بالکل کلیئر ہو، یعنی ان کے ذمے قضا نمازیں نہ ہوں. اگر قضا نمازیں موجود ہیں تو سب سے پہلے قضا نمازیں ادا کی جائیں، ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز قضا کرتے چلے جائیں، فجر سے پہلے بھی اور فجر کے بعد بھی قضا نماز پڑھنی درست ہے، عصر سے پہلے اور عصر کے بعد بھی قضا نماز پڑھنی درست ہے. جن علماء کی یہ رائے ہے کہ قضا نمازوں کی ضرورت نہیں، اس کی وجہ بڑی خطرناک ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا. جب کافر ہو گیا تو اس پر تو فرض ہی نہیں رہی، تو لہذا وہ قضا کیا کرے گا؟ جبکہ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر والا عمل کیا، دائرہ اسلام سے وہ نہیں نکلے گا، لیکن عمل اس کا جو ہے وہ یقیناً ناپسندیدہ ہے. بین الکفر والاسلام ترک الصلاۃ، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے. یہ دونوں ارشادات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن بہرحال نماز کے ترک کے نتیجے میں آدمی کافر نہیں ہوتا، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر اور لیلۃ التاریس کے موقع پر نمازیں جو آپ سے رہ گئی تھیں وہ قضا کی ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ جس نوافل کی کثرت بہت اچھی چیز ہے. حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی قبل الظہر اربع رکعات، جو شخص ظہر کی نماز سے پہلے چار رکعتیں پڑھتا ہے، کان کمن تہجد بہن فی لیل من لیلتہ، اس کو اللہ تعالی وہی اجر عطا فرمائیں گے جو رات میں تہجد پڑھنے والے کو عطا فرمائیں گے. اب یہ سنت ہے، سنت موقعہ ہے، اور فرائض کے بعد باقی تطوع ہے، تو یقیناً اس پر بہت بڑا اجر ہے. اسی طرح فرمایا، وَمَن صَلَّاهُنَّ بَعْدَ الْعِشَاءِ كَمِثْلِهِنَّ مِن لَيْلَةِ الْقَدْرِ. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں، وَمَن صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ کان کا مثل ہن من لیلۃ القدر، جو عشاء کی نماز کے بعد فرض پڑھ کے، تو دو سنتیں ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد چار سنتیں پڑھ لیتا ہے اور چار رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اسے نفل کہہ لیجئے، اسے سنتیں کہہ لیجئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا اجر عطا فرما. سبحان اللہ، گویا اس نے یہ چار رکعتیں لیلۃ القدر میں پڑھی ہیں. تو معمول بنائیں، عمل شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ کے نام سے، اللہ کا نام لے کے. تو فرائض اگر کسی کے ذمے ہیں تو اسے پہلے فرض کی فکر کرنی چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان مقرر کیا تھا منڈیوں کے ریٹس چیک کرنے کے لیے، تو ایک دن دیکھا کہ فجر کی نماز میں نہیں آئے، تو نماز پڑھ کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پہنچ گئے، جا کے دستک دی، ان کی والدہ آئیں دروازے پر، فرمایا وہ نماز پڑھنے نہیں آیا فجر کی. عرض کیا والدہ نے کہ حضرت وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہا اور فجر کی نماز سے پہلے ان کی آنکھ لگ گئی، اس لیے فجر میں نہیں آ سکے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تہجد نہ پڑھتا، فجر میں شریک ہوتا، یہ اس کے لیے بہرحال ضرور. اسی طرح شعبان کے آخر میں شک والے دن، جس دن سورج چاند کے نظر آنے کا امکان ہے یا شک ہے، اس دن بھی روزہ رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام الیوم الذی یشک فیہ فقد عصا ابا القاسم، جس نے شک والے دن روزہ رکھا کہ چلو جی رکھ لیتے ہیں، رمضان کا ہوا تو رمضان کا ہو جائے گا، نہیں تو نفلی ہو جائے گا، اس نے ابو القاسم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، اس نے ابو القاسم کی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سومو لرؤیتہ و افطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزے رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو یعنی عید کرو۔ حضرات محترم، شعبان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس کو بعض احادیث کی روشنی میں افضل قرار دیا گیا ہے، اسے لیلۃ مبارکہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ الصق بھی کہتے ہیں، سواد کے ساتھ دستاویز والی رات، اور اس کو لیلۃ البراءت بھی کہتے ہیں، جس کو ہم عام طور پر شب برات کہتے ہیں۔ شب رات یہ لفظ درست نہیں ہے، شب رات یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ شب کے معنی بھی رات کے ہیں، جیسے آب زمزم کا پانی ہم کہتے ہیں، آب زمزم آب کے معنی پانی کے ہیں، تو اردو بھی درست ہو جائے، شب رات کہنا درست نہیں، بلکہ شب برات، برات والی رات، گناہوں سے بری ہونے کی رات۔ اچھا، راتوں کے بارے میں میں ہمیشہ آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ ایک رائے، یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ ہر رات قابل قدر ہے، وہ فارسی میں کہا گیا نا کہ ہر شب شب قدر است گر قدر بدانی، اگر تو رات کی قدر کرنے والا بن جائے تو تیرے لیے ہر رات شب قدر ہے۔ سبحان اللہ، وہ کسی نے ایک اللہ والے سے پوچھا تھا کہ حضرت اسم اعظم بتا دیجئے، اس کے ذریعے سے آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ دعائیں منظور فرماتا ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، حلال کھایا کرو اور سچ بولا کرو، پھر اس کو جس نام سے پکارو گے وہی اسم اعظم ہے۔ تو ہر رات اعلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ الا من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی رزق کا طلبگار جس کو میں رزق عطا کروں، الا من مبتلا فاعافی، ہے کوئی کسی تکلیف میں مبتلا میں اس کی تکلیف دور کروں، یہ اعلان تو ہر رات اللہ تعالیٰ کی جانب سے رات کے پچھلے حصے میں ہوتا ہے۔ البتہ اس رات یہ اعلان غروب آفتاب سے شروع ہو کر صبح صادق تک جاری رہتا ہے، چونکہ ہماری رات شروع ہوتی ہے کب سے؟ غروب آفتاب سے، ہماری رات جو ہے وہ رات 12 بجے نہیں شروع ہوتی، غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے، غروب آفتاب سے شروع ہو کر صبح صادق تک یہ اعلان اللہ تعالی کی طرف سے جاری رہتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرینا ای لیلۃ ھذہ، اے عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ رات کیسی ہے؟ تو میں نے کہا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ حصول علم کے لیے محبوب کریم علیہ الصلات و تسلیمات کے سوال کا جواب دینے کی بجائے پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی رہنمائی حاصل کرتے۔ سبحان اللہ، قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذہ لیلۃ النصف من شعبان، یہ شعبان کے نصف کی رات ہے، یعنی 14ویں اور 15ویں کی درمیانی رات، غالباً یہ اتوار اور پیر کے درمیان آ رہی ہے۔ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، اس دن اللہ تعالی کی رحمت پورے جوش میں ہوتی ہے مغفرت طلب کرنے والوں کی اللہ معافی کر دیتے ہیں، ان کو بخش دیتے ہیں. وَيَرْحَمُ لِلْمُسْتَرْحِمِينَ، اور رحم کے طلبگاروں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں. لیکن وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحَقْدِ كَمَا هُمْ، لیکن جن کے سینوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ اور بغض ہوتا ہے ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں، مؤخر کر دیتے ہیں، اس لیے کہ جب تک وہ اس کینے سے سینے کو صاف نہیں کریں گے تب تک ان کے لیے بخشش نہیں ہے. اللہ نے قرآن کریم میں صاحبان ایمان کے لیے جو دعا ذکر کی ہے وہ اس میں خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے. الذین یقولون، جو اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے پروردگار ہمیں بھی بخش دے، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دو جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے چلے گئے، ایمان لانے میں سبقت لے گئے ہیں یا ایمان لا کر زندگی گزار کے ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. دونوں معنی درست ہیں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، اور آگے ہے ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اور اے ہمارے پروردگار ہمارے سینوں میں ایمان والوں کے لیے کسی طرح کا حسد، بغض اور کینہ پیدا نہ ہونے. ربنا انك رؤوف الرحیم، اے پروردگار تو بڑا مہربان ہے، بخشنے والا ہے. یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ایک اور ارشاد میں فرمایا کہ وَلَا يَنظُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَى مُشْرِكٍ، یہ رات یقیناً بخشش کی رات ہے، لیکن اس رات میں کچھ لوگ اللہ تعالی کی اس بخشش کے جوش والی کیفیت سے محروم رہتے ہیں. بارش ساری رات برستی رہے، ایک آدمی اپنی پرات الٹی کر کے رکھ دے، اس میں پانی آئے گا؟ یقیناً نہیں آئے گا. بارش کا قصور نہیں ہے، اس کا قصور ہے. اگر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو اور آپ اس کے سامنے ایک ایسا مرر آئینہ رکھ دیں کہ جس پر مٹی ملی ہوئی ہو، سیاہی ملی ہوئی ہو، تو ریفلیکشن آئے گی؟ نہیں آئے گی، نہیں آئے گی. اس لیے نہیں آئی کہ سورج کا قصور ہے، اس لیے نہیں آئی کہ اس مرر کا قصور ہے، اس نے مٹی ملی ہوئی ہے، اس نے اس کے اوپر سیاہی ملی گئی ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس رات بھی محروم رہتے ہیں. لا ينظر الله فيها الى مشرك، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کچھ لوگوں کی طرف نظر کرم نہیں فرماتے. پہلا مشرک، جو شرک کرنے والا ہے، چونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر لما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سب کو بخش دے گا لیکن مشرک کو نہیں بخشے گا، چونکہ مشرک غیرت ربانی پر ڈاکہ ڈال رہا ہے. اور یہاں عارضی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے اس میں غیر کی شرکت قبول نہیں کرتے، اور وہ تو دائمی ابدی تعلق ہے بندے اور اللہ کا، تو اللہ اس میں غیر کی شرکت کیسے قبول کریں گے؟ ولا الا مشاحنن، اور کینہ پرور کی طرف بھی نظر کرم نہیں کرتے. جس کے سینے میں کینہ ہے، میں نے آپ کو کینے کا معنی بتایا کئی دفعہ کہ کینے نو پنجابی سے ایک ہی کہندے نے، ایک واری میری داڑ تھلے آ جائے صحیح ہے، میں انہوں چتھ کے رکھ دیاں گا، یہ نو کہندے نے کینہ. ولا الا قاطع رحمن، اور صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کرنے والا، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں فرمایا. قرآن کریم میں سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، جو قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں ملک میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے. قرآن کریم کی آیت. وَلَا إِلَى مُسْبِلٍ، اور غرور اور تکبر سے اپنی چادر پیچھے لٹک رہی ہے ایسا کرنے والا. ولا الى عاقل لوالديه, ماں باپ کا نافرمان. ولا الى مدمن خمر, اور مسلسل شراب نوشی کرنے والا, ان کی طرف اللہ تعالی نظر کرم نہیں فرماتے. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں, یہ جو میں نے آپ سے عرض کی ہے بات, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے راوی ہیں, لیکن حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے کچھ اور الفاظ بیان کیے. اللسنین مشاحن او قاتل نفس, ناحق قتل کرنے والا اس کی طرف بھی نظر کرم نہیں ہوتی. اور کچھ اور مظاہر حق میں کچھ اور لوگوں کا ذکر کیا گیا, بدکار زناکار اس کی طرف بھی اللہ تعالی نظر کرم نہیں فرما دے. عشار, ظالمانہ انداز سے ٹیکسز وصول کرنے والا, رشوت لینے والا, اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں فرماتے. جادو کرنے والا, اپنے لیے اپنے عمل سے جادو کسی پر کرنے والا, جو کر رہا ہے یا کروا رہا ہے, ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں فرماتے. کاہن, غیب کی خبریں اور قسمت کا حال بتانے والا. عریف, ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر حالات بتانے والا, لوگوں کی قسمت سوارنے والا, اپنی قسمت اس کی خود خراب ہے. صاحب ارتبہ, ساز بجانے والا. یہ چند لوگ جن کا ذکر حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی نظر کرم سے اس رات بھی محروم رہتے ہیں, اس لیے کہ یہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں. اگر گناہ سے توبہ کر لیں گے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کریں گے تو توبہ تو سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, توبہ کرنے والا, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص نے سچی توبہ کر لی اور پھر بھی دل میں یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا یا نہ یا معاف نہیں کیا, وہ تو اللہ تعالی کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے, وہ تو اللہ تعالی کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا, وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات, اللہ تعالی توبہ قبول کرتے ہیں اور گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں, اگر یہ لوگ توبہ نہیں کریں گے تو اس رات دریائے رحمت سے سیراب نہیں ہو سکتے بلکہ محروم رہیں گے. ہاں اگر توبہ کرتے ہیں تو پھر وتوبوا الى اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون, ایمان والو اپنے گناہوں سے سب اپنے وتوبوا الى اللہ جميعا, سب اللہ تعالی سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو توبۃ نصوح کرو. نصوح توبہ کسے کہتے ہیں ذرا غور کیجئے. نصوح کہتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے کو سوئی کے ساتھ سلائی کے ساتھ جوڑ دینا. پھٹے ہوئے کپڑے کو دو حصے ہو گئے ہیں, آپ نے سلائی کے ساتھ اس کو کیا کیا, جوڑ دیا. توبہ کرنے والا بھی اللہ سے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ لیتا ہے. جب سچے دل سے جوڑ لیتا ہے تو توبہ تو نصوح ہو جاتی ہے. لہذا اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, ذرا اس پر توجہ دیجئے, چند منٹ رہ گئے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ خلوت میں اللہ تعالی سے عرض گزاری کی رات ہے. خلوت میں, خلوت کا معنی اکیلے, اکیلے میں اللہ تعالی سے عرض گزاری کی رات ہے. ہم نے خلوت کی اس رات کو جلوت کی رات بنا لیا ہے, جبکہ ہمارے بزرگ ابن نجیم رحمہ اللہ حنفی علماء کے سردار ہیں، انہوں نے البحر الرائق میں یہ لکھا ہے کہ وَيُكْرَهُ الْإِجْتِمَاعُ فِي إِحْيَاءِ لَيْلَةٍ مِنْ هَذِهِ اللَّيَالِي فِي الْمَسَاجِدِ، اس طرح کی راتوں میں مسجدوں میں اجتماع کرنا، راتوں میں بیدار رہنے کے لیے یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ سلف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین اور چاروں ائمہ کرام اور بزرگان دین سے اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے۔ نفل نماز گھر میں پڑھیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذرا اس بات پر ذرا دھیان دیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی نماز کو گھر میں پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے افضل قرار دیا ہے، بلکہ مسجد نبوی میں پڑھنے سے افضل قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ گھر میں جب نفل نماز پڑھیں گے تو بچے آپ کو دیکھ کر نماز کی طرف متوجہ ہوں گے۔ زید ابن ثابت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ المرء فی بیتہ، کسی آدمی کا اپنے گھر میں نفل نماز پڑھنا افضل من صلاته فی مسجد ہذا، میری اس مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے، الا المکتوبہ، ہاں فرض نماز جو ہے وہ بہرحال مسجد میں پڑھی جائے گی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ و تسلیمات فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نفل نمازیں گھروں میں پڑھا کرو۔ البتہ جو تراوی کی نماز ہے وہ چونکہ شعار دین ہے، لہذا وہ مسجدوں میں پڑھی جائے۔ دوسری بات یہ کہ یہ رات اللہ تعالی کے جلوے لوٹنے کی رات ہے۔ ہم نے اس رات کو جلوے کی بجائے حلوے کی بنا لیا ہے۔ بھائی سارا سال ہی حلوہ کھانا جائز ہے، کوئی حرج نہیں، البتہ اس رات حلوے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیتے ہوئے کہ جی جب پوچھے نہیں، وہ جی سرکار کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے تو آپ نے حلوہ کھایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت، یہ بات بھی ذرا سیرت کی کتابوں میں متنازع سی ہے، لیکن چلو مان بھی لیں اگر، تو یہ غزوہ احد میں ایسا ہوا، اور غزوہ احد ماہ شوال میں ہوئی ہے، 7 یا 11 شوال کو، اس دن کا تو اس سے تعلق ہی نہیں بنتا۔ یا کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی حضرت اویس کرنے کی چونکہ سنت ہے، وہ انہوں نے دندان مبارک حضور کی محبت میں نکلوا دیے تو ہم اسی سنت کو زندہ کرتے ہیں، تو پہلے دانت نکلوائے نا حضور کی محبت میں، تو پھر بے شک حلوہ کھائے۔ تیسری بات یہ کہ آتش بازی اور چراغاں یہ ناجائز ہے، درست نہیں ہے، یہ صرف بر صغیر میں ہوتا ہے، اور ہندوؤں کی ایک خاص رسم کی یاد میں آتش بازی کی یہ رسم کی جائے شروع ہوئی، بلکہ ما ثبت بالسنہ کتاب کا نام ہے، اس میں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ چراغاں اور روشنی کی ابتدا، یہ چراغاں کرنے کی اور روشنی کرنے کی ابتدا برامکہ سے ہوئی ہے، یہ لوگ آتش پرست تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو اسلام تو انہوں نے قبول کر لیا، لیکن اپنی رسمیں ساتھ لے کر آئے اور ان رسموں کو اسلامائز کیا۔ ہمارے معاشرے میں جتنی رسمیں ہیں یہ بیسیکلی ہندوؤں سے منتقل ہوئی ہیں، اور جو لوگ ہمارے بڑوں میں سے کوئی، جن کے بڑوں میں سے ہندوازم سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام تو قبول کر لیا لیکن رسمیں ساتھ لے کر آئے اور ان کو اسلامائز کیا، نتیجتاً وہ رسمیں اسلامی ناموں کے ساتھ مشہور ہو گئی، پیدائش کی رسمیں بھی اور شادی کی رسمیں بھی اور فوتگی کے موقع پر جو رسمیں ہوتی ہیں وہ بھی ان میں سے اکثر. لہذا میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ رات آہوزاری کی رات ہے، خشوع قلب کے ساتھ عبادت کرنے کی اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی اور توبہ اور استغفار کی رات ہے، جس کے لیے سکون ضروری ہے. لہذا آتش بازی، پٹاخے بجانا، بچوں کو اس سے روکیں. اس اچھا چوتھی بات جس پر دھیان دیجئے وہ یہ کہ اس رات کے لیے کوئی تعداد نوافل کی یا طریقہ نوافل کی احادیث سے ثابت نہیں ہے کہ جی اتنے نفل پڑھنے ہیں. بچپن میں بڑے کہا کرتے تھے کہ 100 نفل پڑھنے ہیں، اب اخبار میں آتا ہے کہ اتنے نفل پڑھیں اور ہر رکعت میں اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. کوئی حدیث اس طرح کی اس رات کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو حدیث ذکر کی جاتی ہے اس کے بارے میں امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موضوع وفی سند ہی مجاہیل، یہ گھڑی ہوئی بات ہے، اس کی سند میں ایسے لوگ ہیں کہ جو معروف نہیں ہیں، مجہول ہیں، نامعلوم لوگ ہیں. اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان اس بات کو موضوعات میں یعنی گھڑی ہوئی باتوں میں شمار کیا ہے. لہذا غیر متعین نوافل جس قدر آسانی سے پڑھ سکیں پڑھیں، البتہ ویسے تو ہمیشہ، لیکن خاص طور پر اس رات مغرب، عشاء اور فجر با جماعت پڑھیں. میں نے کیا کہا ہے جی؟ مغرب، عشاء اور فجر با جماعت پڑھیں، اس لیے کہ اگر مکمل کام نہیں کر سکتے تو کچھ بھی نہ کریں یہ تو درست بات نہیں ہے. اگر اتنا کر لیں گے تو ساری رات عبادت کا اللہ اجر عطا فرمائے. اور صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ ومن صلی العشاء فی جماعت فکانما قام نصف اللیل، جس نے رات شروع ہوتے وقت جو نماز آتی ہے وہ پڑھی با جماعت تو اصل اللہ اس کو آدھی رات کا اجر عطا فرمائیں گے. ومن صلی الصبح فی جماعت فکانما صلی اللیل کلہ، اور جس نے فجر بھی با جماعت پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات کا عبادت کا اجر عطا فرمائے. اگلے دن روزے کے بارے میں بھی سن لیجئے، اگرچہ ایک روایت میں قوموا لیلہا وصوموا یومہا کا ذکر ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ایام بیس کے روزے رکھے جائیں، 13ویں 14ویں اور 15ویں. جب 13ویں 14ویں 15ویں کے روزے رکھیں گے تو خود بخود یہ اس میں آ جائے گا. اس رات قبرستان میں جا کر دعائے مغفرت کرنا اچھا ہے، لیکن ٹولیاں بنا بنا کر جانا یہ درست نہیں ہے، یہ بالکل رواج ہے جو بر صغیر میں پڑ گیا ہے. بچوں کو آتش بازی سے روکیں اور دوسروں کو اذیت پہنچانے اور تکلیف پہنچانے سے ان کو باز کریں، اور ہر رات کو اللہ تعالیٰ سے تعلق کی رات سمجھ کر رات کا کچھ حصہ نفلی اعمال میں بجا لائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ایک خاص دعا مانگی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہم انی میں نے کہتی ہیں میں نے سجدے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اعوذ بعفوک من عقابک، اے اللہ تیرے غصے سے تیری رضا مندی کی پناہ میں آتا ہوں، واعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ تیری ناراضی سے تیرے درگزر کرنے کی پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک من کا، اللہ تجھ سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں، جل وجہ کا، تیری ذات بہت برتر ہے، لا احصی ثناء علیک، میں تیری تعریف ویسے نہیں کر سکتا جیسے تیرے شایان شان ہے، انت کما اصلیت علی نفسک کا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف کی ہے. صبح ہوئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ خود بھی یہ دعا سیکھ لو اور اوروں کو بھی سکھا لو، اس لیے کہ جبریل امین نے مجھے یہ دعا سکھائی اور اسے سجدے میں بار بار مانگا کرو. تو میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس رات کو اس طرح سے نہ منائیں جیسے ہمارے معاشرے میں منائی جا رہی ہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ اپنے گھروں میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ضرور جتنی دیر بیدار رہ سکیں بیدار رہیں، اس کے بعد پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں، بیٹھیں ایک دفعہ تھوڑی دیر، اپنا خان صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔